بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولسوف يرضى. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربیع الاول کی 16 تاریخ 1440 ہجری کا برس ہے، اور ستمبر کی 20 تاریخ ہے، 2024 ہے. آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کی مناسبت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا سلسلہ شروع کیا ہے. کچھ ابتدائی باتیں ربیع الاول کے پہلے جمعہ میں بیان کی تھی، بعد میں پھر ایک جمعہ کی نشست میں کسی دوسرے صاحب کا بیان ہوا، تو اب دوبارہ وہ سلسلہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کا آج دو تین باتیں عرض کرنی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق. ایک تو آپ کا شجرہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان کے شجرہ میں کسی بھی حرام اور کسی بھی ناجائز رشتے سے ان کو پاک رکھا ہے، یعنی سورہ نور کی اس آیت کا مصداق ان کو بنایا ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. پھر اس آیت کا دوسرا حصہ بھی ہے کہ جو ناپاک مرد ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے، اور ناپاک مرد ہیں ناپاک عورتوں کے لیے. کیا مطلب اس کا، پاک اور ناپاک کا کیا مطلب؟ یعنی جو نکاح شریعت کے مطابق کر کے اپنے آپ کو حلال کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ مراد ہے. جو بغیر نکاح کے آپس میں ایک دوسرے سے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ خبیث سے جہاں خبیث بتایا ہے تو وہ مراد ہے. اس سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ حرام ہوتا ہے، حرامی ہوتا ہے، ولد الحرام اس کو بولتے ہیں. پھر اس کے شریعت میں متعدد احکامات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام کے پورے نسب کو پاکیزہ اور مطہر اور ہر قسم کے حرام سے بچایا، اور اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ پاکیزہ اگر کسی کا شجرہ نسب ہے تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے چند جو رشتہ ہے وہ اگر ہم دیکھیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد محترم کا نام عبداللہ، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، پھر ان کے آگے والد کا نام ہاشم، آپ کے جد امجد ہاشم، پھر آگے جو ہے ہاشم سے چلتا ہے کلاب تک، اور پھر اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا جو سلسلہ نسب ہے، شجرہ نسب ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے آمینہ، اور پھر ان کے والد کا نام ہے وہب، پھر عبد مناف، پھر زہرہ، پھر بن کلاب۔ تو یہ کلاب پر جا کر دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ننیہال اور ددیہال دونوں کا شجرہ اور خاندان مل جاتا ہے، یعنی کلاب پر جا کر دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے، تھوڑے سے یعنی چار پانچ اوپر جائیں تو یہ یعنی دونوں طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر اس طرح آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ آپ کے شجرہ نسب میں آپ کے خاندان کو قریش کہا جاتا ہے، اور یہ قریش کا لفظ اور یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہ پہلے سمجھیے کہ فہر بن مالک وہ آپ کے جد امجد میں سے ہستی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں مکہ المکرمہ کے جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو ملا کر وہاں ایک یکجا حکومت قائم کی، تو اس وجہ سے وہاں ان کا کافی اثر و رسوخ قائم ہوا۔ تو قریش ویسے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ بڑا جانور، اسی وجہ سے جو سمندر کا بڑا جانور ویل ہے اس کو بھی قریش کہا جاتا ہے، قریش یا قرش۔ تو چونکہ ایک بڑا یہ خاندان بن گیا تھا، اس کا اثر و رسوخ مکہ المکرمہ اور اس کے گرد و نواح میں کافی زیادہ ہو گیا تھا، تو جو بھی کوئی چیز بڑی ہو، زیادہ اثر و رسوخ ہو، تو اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ تو جی کو یہ بڑا تھا، ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو قریش کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کے پردادا کا نام ہاشم۔ ہاشم کا معنی ہے کہ روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر مہمان نوازی کرنے والا، اور ان کا یہ طریقہ اور دستور تھا کہ جب حج کا موقع آتا تو بہت زیادہ کھانا پکاتے اور سالن پکاتے، اس میں روٹیوں کو چورا چورا کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے، جس نے ایک لقمہ کی شکل میں تھوڑا تھوڑا وہ شوربے میں اس کو، یہ سب سے بہترین غذا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا، یہ آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں سے، کھانوں میں سے یہ ایک تھی، اور اس کو سرید بولتے، سا را یا اور دل، اور وہ یہ کرتے تھے آپ کے جد امجد ہاشم۔ تو وہ نوجوان تھے، ان کا سفر ہوا، تجارت کرتے تھے، اور شام کی طرف تجارت، دو راستے تھے، گرمیوں میں شام کی طرف ان کی تجارت ہوتی تھی اور سردیوں میں یمن کی طرف، جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر بیان فرما کر کفار کو کہا کہ کس نے تم لوگوں کو یہ امن عطا کیا، دی ایلافی قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہوا، سردی اور گرمیوں میں تم سفر کرتے ہو اور امن کے ساتھ کرتے ہو۔ پیسے وسے آگے ان کو حکم دیا کہ جس پروردگار نے تمہیں یہ امن نصیب کیا، کسی بھی شخص کے لیے سب سے بہترین، کسی بھی قوم کے لیے، علاقوں کے لیے سب سے اول جو چیز ہوتی ہے وہ امن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم فرمائے۔ یہ جو ہماری مسجدوں کے سامنے یہ آج کل کچھ عرصہ سے یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے بطور مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم مقامی لوگوں کے دلوں کو جیت لیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت سے پہلے 40 سالہ زندگی میں کفار کے دلوں کو جیتا تھا۔ کس طرح؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی کتاب الوحی، اس میں بخاری شریف میں اس کا مفصل تذکرہ آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافی خوف زدہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہرگز آپ کو ہلاک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو اپنی جان پر خدشہ تھا کہ کہیں میں وحی کے بار کو نہ اٹھا سکوں اور اسی میں میری ہلاکت ہو جائے. تو انہوں نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی تھی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کلام کو وحی کا سلسلہ تھا تو وہاں اس میں بیان کیا ہے. ان میں یہی بات فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی رائیگاں نہیں کرے گا, آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچے گی, کیونکہ آپ خدمت خلق بجا لاتے ہیں. اس خدمت خلق میں پھر کچھ باتیں بیان فرمائی کہ جو کما نہیں سکتا آپ اس کو کما کر دیتے ہیں, جو ضرورت مند ہے آپ کی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, اور جو یتیم ہے یا لاچار ہے, مسکین ہے, فقیر ہے, آپ اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی جس طرح بھی معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ, جو مظلوم طبقہ اور ضرورت مند طبقہ, آپ ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, اور اگر کسی کے پاس کھانا نہیں آپ ان کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت خلق کی کچھ باتیں انہوں نے تذکرہ یہ بیان فرمائی کہ ان وجوہات کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کریں گے. چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ جو ہے سیرت کا چل رہا ہے, تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, جو بندہ خدمت خلق کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. جس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم, 10 سال انہوں نے خدمت فرمائی تو ان کی لمبی عمر ہوئی, 100 سال کی, اور صحت مند بھی تھے, اور اولاد بھی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کثرت کے ساتھ عطا فرمائی, اور ان کو مال بھی کثرت کے ساتھ ان کو نوازا تھا. اور اگر ہم اپنے زمانے میں دیکھیں, ہمارے ارد گرد جو بھی خدمت خلق کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پاکستان کی مثال دے لیں, ایدی صاحب ہیں, حالانکہ بیچارے ان پڑھ تھے, کوئی خاص ان کی تعلیم نہیں تھی, لیکن ہر ایک کی وہ بلا امتیاز مدد کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی وہ اتباع میں, سنت میں, آپ بھی تو ہر ایک کی بلا امتیاز خدمت کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جد امجد ہاشم, ان کا بھی یہ طرز عمل تھا کہ وہ بھی لوگوں کو وہ چوری بنا کر, چوربے میں بوٹیوں میں ٹکڑے کلک میں بنا کر, وہ سرید بنا کر حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا, ہاشم, یعنی ہاشم وہ جو سرید بنا کر بانٹنے والا, ہمارے جو ہے مسجد کے وہ ایک تھے, ان کا نام بھی ہاشم تھا, کافی عرصہ ہمارے مسجد پر, وہ بھی یہی کام کرتے تھے. یعنی نام کا اثر ہوتا ہے, وہ پرندوں کو جو ہے اس طرح وہ کر کے وہ کھلایا کرتے تھے. تو یہ نام, اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نام کا ذات پر بہت اثر ہوتا ہے, تو اس لیے اچھا نام, زو معنی نام رکھنا چاہیے. اگر ایسا نام ہے جو جس کا معنی کوئی اچھا نہیں ہے, تو اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدل دیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ کے جو جد امجد, آپ کے دادا, ان کا نام عبد المطلب, میں کہا شاید ہی کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد کا اصل نام کا علم ہو. عبد المطلب ان کا اصل نام نہیں تھا, عبدل کہتے ہیں غلام, مطلب کہتے ہیں ان کا نام, مطلب ان کے چاچا کا نام تھا, تو یعنی مطلب کا غلام ہوا. یہ تھا کہ یہ ہاشم جن کا ابھی تذکرہ ہوا, ان کے جو والد ماجد تھے, وہ تجارت کے لیے, وہ اسی سے بات چلی نا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امن قائم فرمایا تھا, تو آگے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس امن کی بدولت جو اس نے اللہ, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, تو اس اللہ کے اس گھر والے کے رب کی تم عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جنہوں نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور جو ہے امن عطا کیا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن قائم فرمائے, ہمیں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو وہ گئے تجارت کے لیے, مدینہ منورہ راستے میں آتا تھا, تو وہاں ان کو ایک ملاقات ہوئی ایک پاک دامن عورت سے, نکاح کا پیغام بھیجا, نکاح ہو گیا. انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہم اپنی اس بچی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے، آپ کو ادھر ہی ان کے پاس ہی رہنا ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا ہاشم نے، آپ کے دادا کے والد یعنی آپ کے پردادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو پھر جا رہے کہ وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو وہ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ وہاں شام، ملک شام کی طرف چلے گئے، تو وہاں ایک مقام غزہ مشہور جو ہے ابھی جو جنگ میں غزہ، وہاں جب پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی ان کی، تو بہرحال ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پیچھے جب وہ چھوڑ کے گئے تھے تو ان کی اہلیہ وہ حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ 8 برس کا ہو گیا تو ان کے جو خاندان مکہ مکرمہ میں تھے ہاشم کے قریش، ان کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے بھائی جو ہاشم ہیں ان کا اس طرح وہاں نکاح ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اور ان میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ تو وہ ان کے جو مطلب تھے وہ یعنی ہاشم کے جو بھائی، وہ گئے ان کو لینے کے لیے۔ جب وہاں لے کر واپس آ رہے تھے، لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں تھا کہ بھائی ان کے ساتھ ایک بچہ ہے 8 برس کا، کہ یہ اس کی کیا حیثیت، کیونکہ اس زمانے میں تو غلاموں کے بھی لین دین ہوتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید مطلب کے ساتھ جو بھی بچہ آ رہا ہے شاید ان کا غلام ہے، تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ عبد المطلب، کہ مطلب کا غلام۔ اب اسی سے ان کا نام مشہور ہو گیا، اور اصل نام سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، اصل نام ان کا شائبہ تھا۔ شائبہ اس وجہ سے ان کا نام رکھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کے سر کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی، اور شائبہ عربی زبان کے اندر بوڑھے کو بولتے ہیں، تو لیکن وہ دوسرے نام سے لوگوں نے جو دیکھا کہ بھئی یہ مطلب کے ساتھ ہی بچہ آ رہا ہے، وہ شاید ان کا غلام ہے، تو انہوں نے عبد المطلب کے نام سے ان کو، اسی وجہ سے ان کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ اور یہ بڑے وجی قسم کے تھے، بڑے بارعب تھے، بڑا دبدبہ تھا ان کا۔ تو ان کو خواب آیا کہ کبھی مزنہ کے نام سے، کبھی مختلف عنوان سے، بار بار جو خواب آیا، تو آخر میں ان کو یہ خواب میں دکھلایا گیا کہ زمزم کا ایک کنواں ہے، اس کو تم دوبارہ جاری کرو۔ اصل میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی بنو جرہم کے، سابقہ مجلس میں نے بتایا تھا، بنو جرہم جو وہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، ان کو یہ شرط رکھی تھی کہ بھی یہ ملکیت تو حضرت حاجرہ کی ہی رہے گی، یعنی اس پانی پر وہ صرف وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو برباد میں آگے جا کر بنو اسماعیل اور جرہم اور دوسرے قریش میں جھڑپ ہوئی، تو قریش والے یہ غالب آ گئے۔ تو بعد میں پھر جو ہے اس میں زمانہ چلتا رہا صدیوں بعد، تو وہ اس کو کسی وہ جنگ کے دوران جب آپس میں زیادہ کوئی نچاکی ہوئی، تو پھر اس کو آب زمزم کا جو کنواں تھا اس کو بھر دیا گیا، اس کے آثار ختم ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بیت اللہ کے بھی آباد کروانا چاہتے تھے، اور آب زمزم وہاں اس کو بھی دوبارہ جاری کروانا چاہتے تھے، تو ان کو خواب آیا عبد المطلب کو، جن کا اصل نام کیا تھا، یاد رہے گا، بول دو نا، بول رہے ہو کیا نام تھا، شائبہ، عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا نام اصل نام کیا تھا، شائبہ۔ اس کی وجہ بتائی۔ اب اگر تھوڑی سی چیزیں باقی دنیا جہان کی ادھر ادھر کی چیزیں ہم یاد کرتے ہیں، اگر ان کو بھی یاد کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے سجرہ نسب میں تھوڑی دلچسپی لیں، تاکہ ہم اپنے اگلے نسلوں کو بھی بتائیں، اس وجہ سے سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو ان کا نام شائبہ، تو انہوں نے خواب آیا، اور بار بار خواب آیا، تو آخر میں بتایا گیا کہ بھی زمزم کے کنویں کو تم جاری، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا اس وقت حارث، اور جب وہ انہوں نے قریش والوں نے ان کی مخالفت کی، جب تھوڑا سا انہوں نے بہرحال کیونکہ خواب کی مد نظر انہوں نے اس کو وہاں جہاں ان کو بتایا گیا تھا وہاں اس کی نشانیوں میں انہوں نے کھودا، تو اس کے کچھ آثار وہی جو پرانے اصل تھے وہ نمودار ہوئے، تو لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے قرآن مجید نے اس کی حقیقت بیان فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ دنیا میں ہر ایک جو جاندار ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے کوئی بھی جاندار ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار پانی ہے. اگر حقیقت دنیا میں دیکھا جائے، اکثریت دنیا کا وہ 70 سے بھی زیادہ وہ پانی ہے، زیادہ جو ہے پانی والا ہے اور خشکی والا کم ہے. اور پھر دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی آبادیاں ہیں وہ پانی کے پاس ہی آباد ہیں، چاہے وہ نہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ دریا کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے سمندر کی شکل میں ہو. اب یہ اب گلاسگو کو دیکھ لیں، یہ کلائیڈ کے ہی تو ارد گرد سارا آباد ہے نا. تو یہ حقیقت ہے. تو اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کا بتلایا ہے، تاکہ ہم اللہ کی اس جو نعمت ہے پانی کی، جس کی بنیاد پر ہر ایک زی روح کی جاندار کی جو ہے زندگی کا دار و مدار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ نیچے لے جائیں زمین میں، اور یا اس پانی کو گدلا کر دیں، نکارا کر دیں، نکما کر دیں، پینے کا قابل نہ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ کون ہے پھر ایسی دنیا کی طاقت جو اس پانی کو زمین سے نکال دے، اور کون ہے اس پانی کو جو کھارے سے میٹھا کر دے. تو یہ اللہ سبحانہ، اگر پانی پر بات کروں تو میرا خیال بہت زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی بات آ گئی تو مسجد اور وضو، اور آپ نے فرمایا ایک صحابی کو، وہ بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے پہ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھے ہو تو پانی کو ضائع مت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری تعلیمات. آج جو ہے اتنے زمانے میں لوگ جو ہے پانی کے حفاظت کے طرح طرح کے ہمیں طریقے بتاتے ہیں، نسخے بتاتے ہیں. آپ نے اسی کو وضو فرضہ ہے، اور پھر اس میں یہ بات بھی کہ نماز کے لیے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے. اور مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے اس کو ایک نماز کے بعد اس کا اظہار بھی کیا تھا، یاد دہانی بھی کرائی تھی، شاید کسی کو لا علمی کی وجہ سے وہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھتے جا رہے ہیں، روزانہ پڑھتے. اور یہ ناجائز. اور اگر تو لا علمی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب پتہ چل گیا بتا دیا تو پھر جان بوجھ کر پڑھنا، یہ تو بہت ہی جسارت والی بات ہے. یہ تو شرط ہے اللہ کے سامنے بغیر وضو کے کھڑا ہونا نماز کے لیے، یہ بڑے کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جب مسئلے کا پتہ چل گیا تو بغیر وضو کے، اور تاکہ اگر ادھورا وضو بھی ہو گیا تو اس کا نماز قبول نہیں ہے. تو اس وجہ سے بڑے دھیان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غر المحجلین فرمایا کہ جو جن لوگوں کا جو وضو کرتے ہیں، وضو کے اعضاء، چہرہ ہے، بازو ہے، اور سر کا مسہ ہے، اور پاؤں ہیں، اور یہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام غر المحجلین چمک دیں، چمکیں گے، روشن ہوں گے، اور اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہچانیں گے اپنی امت کو کہ یہ میرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھی طرح. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اس روشنی کو زیادہ کرو. کیا مطلب؟ کہ اچھے انداز سے مل مل کے تم دعایا کرو. بعض اوقات ایک صاحب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے آ کر جو وہ کرنا شروع کر دیا نماز پڑھنی. آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، جا کے وضو کرو. انہوں نے پھر دوبارہ وضو کیا، پھر ویسے ہی، پھر دوسری. تو انہوں کو آپ نے بتایا کہ تم جو ہے یہ والی جو حصے ہے نا کوہنیا، اس کو مل کر، جو جوڑ ہے اور جو ہے پاؤں کے ادھر سے، اس کو مل کر دھونائیں. اس میں کو یہ ہڈی وہ جوڑ ہوتا ہے، تو بعض اوقات لاپرواہی سے یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے. بال کے برابر بھی اگر حصہ وضو کا خشک رہ گیا تو وضو نا تمام ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ بات اچھی طرح ہمیں سمجھنی چاہیے. تو بہرحال وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجدد امجد، ان کو وہاں خواب آیا عبد المطلب، کیونکہ یہ کنواں زمزم کا ہوا، وہ حارث کے ساتھ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا، مخالفت شروع کر دی. اب ظاہر ہے کہ پانی ہے، پانی تو وہ کہتے کہ ہمیں ہمارا اس میں اختیار ہو. تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میں تو پانی تو اچھی چیز ہے, آب زمزم مفید ہے, لیکن یہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو آپ ہی سنبھال لیں. بڑے سمجھدار تھے, اور بھی ان کے جو آیا حملہ کیا تھا نا اس نے ابرہا نے, تو اس کے میں بھی انہوں نے واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ آیا تو جا کے پیغام دیا کہ بزارے کے یہی اس وقت والی تھے اس بیت اللہ اور حجاج کے, تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ بھائی انہوں اصل میں اس نے جب آیا تھا تو ان کے جانوروں کو پکڑ لیا ابرہا نے جب یمن سے آیا تھا وہ حملہ کرنے کے لیے سورہ فیل کے اندر اس کا مفصل تذکرہ علم طرح کا یہ فعل رب کا بھی اصحاب ہے. تو انہوں نے اس نے جب جانور پکڑ لیا ہے تو پھر یہ اپنے جانوروں کو لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے تھے. آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد تھے, دادا تھے, بڑے خوبصورت تھے, حسین و جمیل تھے اور روب اور دبدبا تھا ان کا, تو جب اس کے پاس گئے تو وہ بڑا یعنی اس پر روب طاری ہو گیا ابرہا پر. جب انہوں نے بات شروع کی تو کہا کہ آپ نے میرے جانوروں کو لے لیا, اس کو واپس کرو. وہ سمجھا, اس نے کہا کہ جب آپ میرے پاس آ رہے تو میں نے تو آپ کو بہت سمجھدار پایا تھا, لیکن اب پتہ چلا کہ آپ تو ایک دنیا کی چیز کے لیے. انہوں نے کہا کہ جو میری چیز تھی میں اس کے لیے آپ سے مطالبہ کیا, باقی جو جس کا گھر ہے وہ خود ہی اس کو دیکھ لے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا بھی, جس کی تفسیر سورہ فیل کے اندر, تو جہاں بھی جب اس کی کنویں کی مخالفت ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی, اے اللہ یہ پانی تو بہت مفید والا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن یہ لوگ حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت کریں, آپ ہی ان کو اسے نہیں. اب جو بھی اس کی مخالفت کرتا وہ بیمار ہو جاتا, جو بھی یعنی اس کی زمزم کی مخالفت. اس موقع پر انہیں ایک دعا مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اے اللہ کہ مجھے اتنے بیٹے عطا کر تاکہ میں اس کی حفاظت کر سکوں, یعنی آب زمزم کنویں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے جوان طاقتور خوبصورت عطا کیے, انہی میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم عبداللہ یہ سب سے چھوٹے تھے ان کے بیٹوں میں سے. تو اس وقت انہوں نے ایک منت ماننی تھی, جب اے اللہ مجھے اتنے بیٹے عطا کر دے گا, نظر ماننی تھی کہ اے اللہ جب مجھے اتنے بیٹے عطا کر دے گا تو ایک ان میں سے آپ کے لیے میں قربان کروں گا. جب ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو پھر ان کو ان کی نظر کی یاد دہانی کروائی گئی, کبھی اپنی نظر کو پورا کرو. تو اب اس کو لے کر جانے لگے تو ان کی بہنوں نے روکا کہ یہ کیوں اس کو لے کر جا رہے ہو, آپ ایسا کرو کہ ان کا نام اور جو ہے جانوروں کا نام اونٹوں کا نام لکھ دو. تو انہوں نے ان کا پہلے تو انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے سارے اپنے بیٹوں کا نام لکھا, ان میں سے سب بیٹوں میں سے عبداللہ کے ہی نام آیا کہ ان کو ذبح کرنا, چونکہ انہوں نے ایک بیٹے کی منت ماننی تھی کہ اس کو ذبح کریں گے. تو جب بھی بار بار قرآن اندازی کرتے ان کے عبداللہ کا نام نکلتا. تو آخر کار پھر جو ہے جب اس کو لے کر جانے لگے ذبح کرنے کے لیے تو ان کی بہنوں نے کہا کہ نہیں, اس کے عوض آپ قرآن اندازی کر لیں, دیکھ لیں کہ بھائی اگر جانور, تو انہوں نے 10 جانور اونٹ نام لکھے, پھر بھی ان کا نام اس طرح کرتے کرتے 100 اونٹوں پر جا کر پھر جانوروں کا نام انہوں نے ان کے لیے 100 اونٹ قربان کیا. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں دو ذبیح اللہ جو اللہ کے لیے جن کو ذبح کیا گیا ان کا میں بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, دوسرے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کے والد محترم. اور جب یہ مجلس میں آتے تو حضرت عبد المطلب کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کی مجلس میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے, اتنا ان کا روب اور دبدبا تھا. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ ان کی مجلس ان کے پاس آ کے بیٹھتے, کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا ایک اس وجہ سے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب آتے تھے تو ان کے جب پیدا ہوئے تھے ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو یہ ان کا مقام تھا ان عبد المطلب کے ہاں. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کنویں آب زمزم کی حفاظت فرمائی اور اس طرح انہوں نے نظر بھی پوری کی. آگے جو ہے پھر سلسلہ نسب ہے ان کی والدہ کا بھی, تو قلعہ پر جا کر دونوں کے شجر نسب مل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سورت کو بھی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے, ایک تو کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے, کوشش کریں کہ اس ماہ میں 1.25 لاکھ کے قریب ہم درود شریف پڑھ لیں. اگر روزانہ 5,000 مرتبہ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 1,000 مرتبہ تو آسانی کے ساتھ 1.25 لاکھ ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات کہ سیرت کو پڑھیں, سیکھیں, اس پر عمل کریں. بچوں کوئی بھی کتاب کسی بھی زبان میں آپ کو وہ پسند ہے, کسی بھی کتاب کی لکھی سیرت پر آپ کو پسند ہے, اس کو گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سیرت پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی, پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.